الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله العظيم. حاضرین محترم، گزشتہ اتوار بھی آیت تلاوت کی گئی تھی، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے اتوار کو آپ نے جگر کا یہ ایمان افروز جواب سنا تھا کہ جب ایک گناہ کے نتیجے میں ایک گناہ سے انہوں نے توبہ کی تھی اور ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ بھئی آپ یہ گناہ کرتے رہیں تاکہ آپ کی زندگی باقی رہے، تو انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا کہ گناہ کی اس زندگی میں خدا نہ کرے اگر مجھے موت آ جائے تو سیدھا جہنم میں جاؤں گا، گناہ کرتے ہوئے اگر موت آ جائے تو جہنم میں جاؤں گا، اور اگر توبہ کر لیا اگر مر جاؤں تو پھر یہ موت زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ توبہ کرنے کے بعد انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا. تو حقیقت یہ ہے کہ گناہ میں زندگی گزارنا، گناہوں میں زندگی گزارنا اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع نہ کرنا، یہ بہت بڑا عذاب ہے، اپنے لیے بھی، اپنے ماحول کے لیے بھی اور ارد گرد والوں کے لیے بھی. آج ہم اپنے اگر حالتوں پر غور کریں تو سچی بات یہ ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں اپنے معاملات میں، ورنہ اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہی، زندگی گناہوں میں بسر ہو رہی ہے، رات دن گانے بجانے، الٹے سیدھے واہیات پروگرام، لغویات، جھوٹ، غیبت، حسد، کبر، بغض، عداوتیں، سچ اور جھوٹ کی ملاوٹ اور فریب، یہ ساری زندگی میں اگر ہم غور کریں اوپر سے لے کر نیچے تک، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ رب العزت اپنے فضل سے محفوظ فرمائے، ورنہ عام زندگی اور روٹین یہی ہو گئی. اور وہ آدمی تو بہت ہی بڑا بیوقوف سمجھا جاتا ہے جو آج جو ہے وہ سچ بولے، سیدھے راستے پر چلے اور دوسروں کو اس کی تلقین کرے تو کہتے ہیں اس سے بڑا بیوقوف آدمی کوئی نہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر اللہ کی طرف توبہ کریں اور رجوع کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ہماری اکثریت کی بنیاد پر فیصلے فرماتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العزت اپنی طرف جذب فرما لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، اپنی طرف بلا لیتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں، کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ کی طرف جذب ہو جائیں، اللہ کے مجذوب بن جائیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی محنت نہ کرے، کوشش نہ کرے، سیدھے راستے پر نہ چلے، اللہ سے نیکی کی توفیق نہ مانگے، سیدھے راستے پر چلنے کو طلب نہ کرے، بلکہ اپنی سی کوشش کرتا رہے. اللہ رب العزت دونوں طرح سے اپنا بنا لیتے ہیں، بعض اوقات اپنی طرف کھینچ کر اور بعض اوقات اس طرح سے کہ آدمی اگر اخلاص کے ساتھ، سچی لگن کے ساتھ لگا رہے تو انشاءاللہ اس کی محنتیں رائے گا نہیں جاتی. اور حقیقت یہ ہے کہ جگر کے استاد تھے اصغر گونڈوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کسی کو اپنی طرف بلا لیتا ہے، راستہ دیتا ہے اپنی طرف آنے کا، تو اس کا بال بال کان بن جاتا ہے، یعنی ہر بال سے یہ آواز آتی ہے کہ میں ادھر ہوں، ہر بال سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اسے کوئی پکار پکار کر کہہ رہا ہو کہ دیکھو بھائی مجھے پانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، میں اس طرح سے ملوں گا، اور پھر وہ آدمی وہ طریقے اختیار کرتا ہے. تو بلا شبہ بعض اوقات ہم اگر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں نظر بھی آتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھڑیال جو لٹکا ہوا ہوتا ہے دیوار پر، اور بعض اوقات اس میں سے آواز بھی آتی رہتی ہے، اگر غور سے آدمی سنے تو ویسے تو جو تصور کر لو گے ویسی ہی آواز محسوس ہوگی. اس لیے اگر آپ غور سے سنیں تو بظاہر کسی نے کہا کہ بھائی آواز آتی ہے گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی، تو کسی نے اس پر ایک شعر کہا بڑا اچھا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. یعنی گھڑیال جو لٹکا ہوا ہے دیوار پر یہ تجھے آواز دے رہا ہے، بلا رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی. وہ جو آواز آتی رہتی ہے ٹن ٹن کی آواز آتی ہے، لیکن بظاہر اگر ہم اس کو غور سے سنیں تو ایسا محسوس ہوگا کہ زندگی سے تمہارا ایک لمحہ اور کم ہو گیا اور کم ہو گیا. یعنی لمحہ بلمحہ زندگی اس طریقے سے کم ہو رہی ہے جیسے کہ برف پگھلتی، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ برف پگھل جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا. اسی طریقے سے انسان ختم ہو جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے اور ہمارے پاس پھر کچھ بھی باقی نہ رہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کر لیں. اگر ہمیں کوئی نیکی کی طرف بلاتا ہے تو اس کی آواز کو غور سے سنیں. اگر کوئی لمحہ ہمیں اپنے رب کی طرف پکارتا ہے تو اس لمحے کی پکار کو سنیں اور اس کی بے قدری نہ کریں، بلکہ فوراً اپنے آپ کو اعمال کی طرف آدمی لانے کی کوشش کرے. کسی وقت اچھے کام کو جی چاہتا ہے، نیک کام کرنے کو جی چاہتا ہے، تو اس کی بے قدری نہ کریں، اس نیک کام کو کر ڈالیں. ایسا نہ ہو کہ پھر وہ وقت دوبارہ نہ آئے، ورنہ عام طور پر آدمی غفلت میں مارا جاتا ہے، غفلت میں مارا جاتا ہے. یہ دنیا جو ہے یہ بڑی غافل کر دینے والی چیز ہے. انسان یہ سمجھتا ہے ابھی مجھے کہاں موت آنے والی ہے، میں تو ابھی جوان آدمی ہوں، مجھے بھی کوئی موت آئے گی ابھی، نہ میں بیمار ہوں، نہ مجھے بخار ہے، نہ کہیں درد ہے، نہ کہیں تکلیف ہے. لیکن لمحہ لگتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، پتہ چلا اچھا ابھی تو ہمارے ساتھ تھے اور ابھی چلے بھی گئے، یقین نہیں آتا. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو مرنے والا اسے بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں مرنے والا ہوں. بعد والوں کو تو خیر ہے ہی، لیکن جو مرنے والا اسے بھی پتا نہیں ہوتا. اگر اسے بھی پتا ہو تو وہ توبہ نہ کر لے، وہ اپنے آپ کو نہ سدھار لے. تو اس لیے موت تو اچانک آتی ہے. تو اس سے پہلے کہ یہ لمحہ ہمارے اوپر آئے، آنا تو ہے. کوئی شخص ایسا ہے جو بتا دے کہ وہ کہے کہ مجھے موت نہیں آئی، حتیٰ کہ چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، دیندار ہو یا ملحد اور بے دین ہو، ہر شخص کو موت نے آنا ہے. تو اس سے پہلے کہ یہ لمحہ جو ہے وہ ہمیں اپنی گرفت میں لے لے اور ہم کسی قابل نہ رہیں، ہمیں چاہیے اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور ہر لمحے سوچتے رہیں کچھ نہ کچھ کہ کون سے طریقے ایسے ہیں جس سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں. آدمی کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی اداؤں کی طرف وہ دیکھتا رہتا ہے کہ بھئی اس کے ابرو کا اشارہ ہو اور میں کام کر گزروں. اس سے محبت کی بات ہوتی ہے، جذبات کی بات. جس سے محبت ہو اس کے لیے آدمی ہے وہ رکھتا ہے، لیکن اگر محبت نہ ہو تو کوئی زبان سے بھی کہے تو اس کی بات نہیں مانتا آدمی. تو اس لیے اللہ سے جتنا تعلق ہمارا ہوگا ہم اس کے ایک ایک حکم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن ہمارا تعلق جتنا کم ہوگا اتنا ہی جو ہے وہ اللہ کے حکم کو ہم اہمیت نہیں دیں گے. لیکن اللہ کے حکم کو اہمیت نہ دینے سے خدا نہ کرے اللہ کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی. اللہ رب العزت تو مالک و ملک ہے، قادر مطلق ہے، ہماری اپنی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا. ساری دنیا اگر اس کو مانے تب اس کی خدائی بڑھنی جاتی، اور اگر کوئی ساری دنیا کوئی نہ مانے تب کوئی فرق نہیں پڑ جاتا. وہ تو بے نیاز ذات ہے، اسے ہماری آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں. تو بہرحال بات یہ بھائی کہ لمحات جو زندگی گزر رہے ہیں ان کی قدر ہمیں کرنی چاہیے. آج ہر شخص جو ہے وہ حالات کا رونا روتا ہے، بے روزگاری کا رونا روتا ہے، مہنگائی کا رونا روتا ہے، اور واقعتا زندگی عذاب میں ہے. لیکن کوئی شخص وہ اسباب اختیار نہیں کرتا جو اس اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ بھائی اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے توبہ کرو، اپنی بدعمالیوں پر اللہ تعالی سے توبہ کرو، استغفار کرو. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس طرف خیال کرتے ہوں، صبح سے لے کر شام تک ہم سے تبصرے کرا لے کوئی تو ہم تبصرے کرتے رہیں گے، 10,000 وجوہ بتا دیں گے اس مہنگائی کی یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے، لیکن کوئی اپنی بدعمالیوں کی طرف نگاہی نہیں کرتا اور اللہ رب العزت سے رجوع ہی نہیں کرتا. تو یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی آج جو ہے وہ ایسی ہی بن گئی ہیں کہ ہر شخص تنگ ہے، ہر شخص جو ہے وہ جھنجھلایا ہوا ہے، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ حل کیا. حل ایک ہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع. ایک حدیث میں واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے حکمرانوں کو گالیاں مت دو، اس لیے کہ انہیں تو تمہارے اعمال کی وجہ سے لایا جاتا ہے، جیسے تمہارے اعمال ہوتے ہیں ہم حکمران تم پر ویسے ہی مسلط کر دیتے ہیں. اگر اچھے اعمال ہوں گے اچھے حکمران آ جائیں گے. لہذا اگر وہ اس قسم کے ہوں کہ تمہاری باتوں کی طرف رجوع نہ کرتے ہوں، دیکھتے نہ ہوں، تمہارے ساتھ انصاف نہ کرتے ہوں، تمہاری بات سنتے نہ ہوں، تو سمجھ لو کہ ہماری اپنی بدعمالیاں، اس لیے اللہ سے توبہ کرو. اور جب تم رجوع کرو گے تو اللہ تعالیٰ بدل دے گا، کوئی اور لے آئے گا. اللہ کے اختیار میں، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، اور جس کو چاہے تخت پر بٹھا دے، جس کو چاہے عرش سے گرا دے، وہ قادر مطلق ہے. تو اس لیے ہمیں جہاں اور تدبیریں ہم اختیار کرتے ہیں اور طرح طرح سے صبح سے لے کر شام تک ہم تبصرے کرتے ہیں، بجائے اس کے اگر کچھ اللہ کا ذکر کریں، توبہ کریں، اپنے اعمال بدعمالیوں کی طرف دیکھیں کہ ہم صبح سے شام تک کیا کر رہے ہیں، تو یقیناً اس سے بہت سارے فوائد ہمیں پہنچیں گے. جہاں نیکیوں میں اضافہ ہوگا، وہیں یہ کہ صحیح علاج بھی ہوگا ہمارے درد کا اور ہماری پریشانیوں کا. تو اصل علاج یہی ہے کہ آدمی اللہ سے رجوع کرے، اس کی بہت بہت زیادہ کمی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال گناہوں میں زندگی بسر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں، یہ بہت بڑا عذاب ہے. آدمی اس کو سمجھتا نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یہ عذاب ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں وقت ہمارا گزر رہا ہو. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے اوقات کو اللہ کی مرضیات میں گزارنے کی فکر کرے. میں نے جیسے کہ ابھی شروع میں کہا کہ اگر کسی کی محبت عظمت دل میں ہو تو آدمی اس کے اشارے پر اپنی جان دے دیتا ہے، اور جس سے محبت نہ ہو تو وہ کچھ بھی کہتا رہے، اس کی بات سنتا ہی نہیں. دنیا کے اندر ہی ضابطہ قاعدہ ہے، اگر کسی سے عشق ہو جائے، محبت ہو جائے، تو آدمی بس وہ خالی حکم کرے، زبان ہلائے کہ بھئی کیا چاہ، حتیٰ کہ اگر اسے پتہ بھی چل جائے کہ بھئی اس کی مرضی یہ ہے، تو آدمی فوراً اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر کسی کی طرف توجہ نہ ہو تو وہ لاکھ جو ہے وہ پیٹتا رہے لیکن کوئی بات سنتا ہی نہیں. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق جتنا قوی ہوگا، اعمال ہمارے اتنے ہی درست زیادہ ہوں گے، اور جتنا تعلق اللہ سے کم ہوگا، ہمیں اللہ کی طرف بڑھنا بھی ہمارا کم ہوگا. اس لیے ہمیں اللہ سے اپنا تعلق قوی کرنا چاہیے، اور اس کا ایک طریقہ وہی ہے جو بزرگان دین نے فرمایا. غالباً حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. جو اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی صحبتوں میں آدمی رہے تو انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی محبت بھی دل میں آ جاتی ہے. شیطان ہمارے دل میں نفس مختلف وسوسے ڈالتا ہے، گناہوں کی طرف لے جانے کی فکر کرتا ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مدد مانگے. ایسی صورت حضرت رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں ایک شخص نے خط لکھا کہ حضرت بات یہ ہے کہ جب میں نگاہ ڈالتا ہوں کسی نامحرم پر تو پھر ہٹانے کی قدرت نہیں رہتی، مجھ میں طاقت نہیں رہتی. حضرت جواب لکھا کہ غلط کہتے ہو، بات یہ ہے کہ جب نگاہ اپنی قدرت سے ڈال رہے ہو تو جس نگاہ کو ڈال سکتا ہے آدمی اس کو ہٹا بھی سکتا ہے، تو یہ کہنا کہ قدرت نہیں ہے یہ غلط ہے. فرمایا اس کو ایسے سمجھو کہ کسی کے ہاتھ میں راشا ہے، راشا کا مطلب یہ کہ ہر وقت ہاتھ ہل رہا ہے اس کا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہاتھ روکنے پر قدرت نہیں ہے، تو پتہ چلا یہ بیماری ہے. لیکن جو اپنی مرضی سے ہلا رہا ہے وہ اپنی مرضی سے روک بھی سکتا ہے. تو جب تم یہ کہہ رہا ہو کہ آنکھ ڈالنے پر قدرت تو ہے، ہٹانے پر نہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. جب اپنی مرضی سے نگاہ ڈالتا ہے تو نگاہ ہٹا بھی سکتا ہے، تو اس لیے یہ بات تو غلط ہے. تو اس نے جواب دیا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہٹاتا ہوں تو دل کو بڑی تکلیف پہنچتی. بس جواب میں لکھا یہ بتاؤ کتنی دیر تکلیف پہنچتی، کتنی تکلیف پہنچتی ہے. دونوں باتیں سوچ کے بتاؤ کہ نگاہ ڈالنے سے کتنی دیر تکلیف پہنچتی ہے اور نگاہ نہ ڈالنے سے کتنی دیر تکلیف پہنچتی ہے. کہا کہ اگر نگاہ نہ ڈالوں تو تکلیف یہ پہنچتی ہے کہ دل میں خیالات آتے رہتے ہیں کہ نہ جانے کیسی شکل و صورت ہوگی، لیکن یہ کیفیت کچھ دیر رہتی ہے، آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، تو تھوڑی دیر تکلیف ہوتی ہے. اور کہا نگاہ ڈال لو تو کہا تین دن تک تو خیال دل سے نہیں نکلتا. تو کہا کہ بیوقوفی کی بات کون سی, نگاہ ڈالنا یا نہ ڈالنا, 72 گھنٹے کی زیادہ مصیبت زیادہ ہے یا چند لمحوں کی؟ تو پھر انہوں نے لکھا کہ حضرت اب بات سمجھ میں آ گئی. تو بات یہ ہے کہ شیطان تو دل میں خیالات ڈالتا ہے مختلف طریقوں سے, اور ہم اس کو مذاق میں بھی اڑا دیتے ہیں بعض اوقات. بعض نے کہا جی پہلی نگاہ تو معاف, اس قسم کی گفتگو ہم کرتے ہیں تو وہ کیا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ایک دفعہ ڈال لی نگاہ تو اب ڈالتے ہی رہو بس ہٹاؤ مت. کسی نے حضرت کو لکھا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے جمال خداوندی کو دیکھتا ہوں ان حسینوں میں. فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی یہ آئینہ خداوندی تو ہے لیکن آتشی آئینہ ہے, تمہارے ایمان کو جلا کر راکھ کر دے گا. جمال خداوندی ہونا تو تسلیم ہے لیکن یہ آئینہ جو ہے ایسا ہے کہ جو آتشی ہے, آگ والا آئینہ ہے, اس لیے تمہیں تمہارے ایمان کو جلا کر راکھ کر دے. تو اس لیے گناہوں کی زندگی میں اپنے آپ کو ڈالے رکھنا اور اس سے نکلنے کی فکر نہ کرنا, یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کی بڑی تباہی ہے اس میں. تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے. آدمی کب تک خدا کی نافرمانی کرے گا یہ تو سوچے, کب تک کرے گا؟ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, اور جبکہ انسان کی عمر تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. اب وہی بات ہے کہ جب ہر بال کان بن جاتا ہے تو متوجہ انسان ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت سمجھ دیتے ہیں. اب جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے تو اس کے خیالات بھی ذہن کے اندر یہ بات آتی رہتی ہے کہ دیکھو بھائی میری ایک وقت تھا کہ 15 سال کی عمر تھی, 20 سال کی ہو گئی, 25 کی ہو گئی, 30 کی ہو گئی, 35 کی ہو گئی, پہلے ایسا ہی تھا کہ میں خود بچہ تھا, اب میرے بچے ہو گئے, نہ صرف بچے ہو گئے بلکہ بچوں کے بچے ہو گئے الحمدللہ. تو یہ سارے کے سارے اس کے دل میں خیالات آتے ہیں کہ بھائی میں تیزی کے ساتھ قبر کی طرف جا رہا ہوں بس. اس لیے اپنے احوال کی اصلاح بھی تیزی سے کرنی چاہیے, ایسا نہ ہو کہ وقت ختم ہو جائے اور پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں. لیکن جب چڑیا کھیت چگ جاتی ہے تو اب پچھتاوت کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت. اس لیے اس سے پہلے کہ آدمی پچھتائے اس سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لے. پشیمانی دیر سے ہو تو کیا فائدہ, جلدی پشیمانی اگر ہو جائے تو اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. تو بہرحال آدمی کو چاہیے کہ وہ رجوع کرے اللہ کی طرف, استغفار کرے, توبہ کرے, یقیناً اس سے انشاءاللہ اس کو بڑی تقویت ملے گی. اللہ رب العزت سے جب کوئی چیز آدمی مانگتا ہے, طلب کرتا ہے, تو مانگنے کے بعد ایک گونا تسلی تو اسی وقت ہو جاتی ہے کہ میں نے اپنا مقدمہ اللہ کے حضور پیش کر دیا کہ اللہ مجھے یہ تکلیف ہے, پریشانی ہے, اور آپ کے سوا کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے. تو میں نے ایک کام تو یہ کیا کہ اللہ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ دیا کہ اپنے فضل و کرم سے اللہ اس پریشانی کو دور فرما دے. تو اسی وقت تھوڑی سی راحت تو مل جاتی ہے آدمی کو, اور اللہ رب العزت چاہیں گے تو انشاءاللہ اس کی مشکل حل بھی ہو جاتی. تو بہرحال کرنے والا, دور کرنے والا بھی وہی ہے. اس لیے آدمی کو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع نہ ہو, بلکہ جیسے ہی کوئی مصیبت آئے, اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ مصیبت آ گئی اور یقیناً میری اپنی کسی بدعملی کی بنا پر آئی ہوگی, اس کو دور فرما دیجیے. اور اس کے بعد پھر کوشش بھی کرتا ہے کچھ نہ کچھ کہ وہ سب بدعملی سے دور ہو جائے, توبہ کرتا ہے. تو بہرحال آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے, فکر کرے اس بات کی, ورنہ موت تو ایک دن آئے گی, سارا کچھ معاملہ ختم ہو جائے گا. تو اس سے پہلے کہ ہم موت کا شکار ہوں, اس دنیا سے جانے کا وقت آ جائے, اس سے پہلے پہلے ہی کا وقت ہے آدمی کا, کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے, اور جب آنکھ بند ہو گئی تو پھر دار العمل ختم ہو جاتا ہے, اور پھر ایک وقت ایسا رہتا ہے کہ آدمی پڑا رہتا ہے اپنی قبر میں. لیکن ایک وقت پھر ایسا آئے گا کہ جو عمل کیا ہے اس کی جزا یا سزا یہ ملے گی, تو وہ دار الجزا کہلاتا ہے, بدلے کا گھر. یہ دار العمل ہے اور وہ دار الجزا ہے, بدلے کا گھر. یہاں پر اعمال جو کچھ کیے ہیں, اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر تو بیج بولو بھائی, جیسے بیج بو گے آخرت میں ویسی ہی کھیتی کاٹو گے. اگر اچھے نیکیوں کے بیج بوئے ہیں تو انشاءاللہ بدلے بھی اچھے ملیں گے, اور خدا نہ کرے اگر بدعمالیوں کے بیج بوئے ہیں, گناہوں کے بیج بوئے ہیں, تو آخرت میں ہم جو ہے وہ کانٹے بو کے اس سے آم کا پھل حاصل نہیں ہوتا. جیسا آدمی جس درخت کا بیج بوئے گا ویسا ہی اس کا پھل بھی ملتا ہے. تو اگر اچھائیوں کی طرف ہم جا رہے ہیں تو انشاءاللہ اچھائیاں ذخیرہ آخرت ہوں گی, اور خدا نہ کرے اگر برائی کی طرف جا رہے ہیں تو پھر آخرت کے اندر سوائے اس کے کہ برے اعمال ہمارے حصے میں آئیں اور برے نتائج ہم بھگتیں اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرما دے. وہ اگر فضل و کرم فرما دے تو معاملہ دوسرا ہے, لیکن اصل تو یہی ہے کہ جو ضابطہ ہے وہ اپنی جگہ پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی سائی سائی رات نہیں جاگتے تھے, کیا انہیں اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اللہ بہت مہربان ہے؟ آج ہم معمولی سے کوئی بھی بات ہوتی ہے کہ صاحب اللہ بڑا کریم, اللہ بڑا بخشنے والا ہے. بلا شبہ اس میں کیا شک ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے, اللہ تعالیٰ کریم بھی ہے, غفور بھی ہے, رحیم بھی ہے, لیکن کیا غفور رحیم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی احسانوں کا بدلہ ناشکری کی شکل میں دیں, نافرمانیوں کی شکل میں دیں؟ اللہ تعالیٰ تو مہربانیاں کریں اور ہم نامہربانیاں کریں, اللہ تعالیٰ تو ہمارے اوپر رحم و کرم کی بارشیں کرے اور ہم نافرمانیاں کر کے اس کو ناراض کرنے کی فکر کریں. حق بندگی کے خلاف, غیرت کے خلاف ہے کہ اللہ جو رب ایسی مہربانیوں سے ہم پر پیش آ رہا ہو ہم نافرمانیاں کریں اس کی. اس لیے میرے عزیز بھائیو, جتنا ممکن ہو سکے آدمی کو اپنے اوقات کو طے کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کیسے گزاریں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, کسی نے ان سے پوچھا تو کہا کہ الحمدللہ 30 سال سے میں منتظر ہوں کہ جب جی چاہے موت کا فرشتہ آ جائے اور مجھے لے جائے. بھائی اس لیے کہ اب نہ کسی کا لینا نہ کسی کا دینا, سارے معاملات صاف کر رکھے میں نے, نہ لینا نہ دینا. تو بات یہ کہ وہی کر سکتا ہے جسے جو آخرت کی فکر کر رہا ہو, جسے اپنے اعمال کی فکر ہو کہ جو میں اعمال کروں آخرت میں اچھے اعمال جو ہیں وہ کام آئیں گے, اور خدا نہ کرے اگر برے عمل کیے تو نتیجہ مجھے بھگتنا پڑے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. مِثْقَالَ ذَرَّةٍ کا مطلب ہوتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی شخص نے کوئی عمل کیا ہے, اگر فرمایا خَيْرًا يَرَهُ, اگر خیر کی ہے تو اس کو بھی دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اگر کوئی شر کا کام کیا ہے تو وہ بھی دیکھ لے گا. یعنی اللہ رب العزت کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے, اگر کسی نے خیر کا ایک ذرہ بھی کیا ہے تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا, اور اگر شر اس نے کیا ہے تو بھی وہ دیکھ لے گا وہاں قیامت کے دن. یعنی اس کو اللہ تعالیٰ دکھائیں گے تو صحیح, اب یہ الگ بات ہے کہ اس کو معاف کر دیں یا اس کو پھر سزا دیں, اس کی مرضی, وہ قادر مطلق ہے جو چاہے کرے. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. آدمی کو اپنے اعمال پر بھی غرور نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات دل میں کسی کے لیے حقارت کا آ جانا, کسی کو کم تر سمجھنا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, اپنے اعمال کو بڑا جاننا, یہ بھی سبب بن جاتا ہے انسان کی تباہی کا. اس لیے جو اعمال صالح اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے, کیونکہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. دیکھیے ابو جہل بیت اللہ میں پیدا ہوا, یعنی بات سے پتہ چلتا ہے تاریخی روایت سے کہ اس کی ماں طواف کر رہی تھی, حالت حمل سے تھی, اور دوران طواف ہی ابو جہل ہوا پیدا. لیکن ٹھکانہ کہاں ہے؟ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے والد بت پرست تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے صدیق بنا دیا. تو فیصلے تو وہ کرتا ہے کہ باپ بت پرست تھے لیکن صدیق اکبر بن گئے, نہ صرف خود بلکہ باپ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے, بیٹا بھی مسلمان, بیٹے کا بیٹا بھی مسلمان, 4 نسلیں مسلمان. تو اسی وقت اس کے بعد بھی جو نسلیں چل رہی ہیں ان سے, اور اللہ رب العزت نے اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں فرما دیا. تو کس طرح سے اللہ نے انعام و اکرام سے نوازا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے, باپ جو ہے وہ آدر بت پرست, بلکہ بت بناتا بھی ہے, لیکن بیٹا نبی خلیل اللہ, اللہ کا دوست. اگر کام آ سکتے اللہ کے یہاں کفر پر رہتے ہوئے تو حضرت ابراہیم کام آتے. نہ صرف یہ کہ کام نہیں آئیں گے بلکہ اللہ رب العزت نے دنیا میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع فرما دیا. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. جب کسی کو یہ پتہ بھی چل گیا کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے تو فرمایا کہ ما کان للنبی, نبی کے لیے یہ بات جائز نہیں. والذین آمنوا, اور نہ ایمان والوں کے لیے, ان یستغفروا للمشرکین, کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں. ولو کانو اولی قربا، اگرچہ قرابت دار ہوں، رشتے دار ہوں. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، اس بات کے واضح ہونے کے بعد کہ وہ اصحاب جہنم میں سے تھے، اہل جہنم میں سے تھے، دوزخی تھے، یعنی کفر پر ان کا خاتمہ ہوا، اب ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں. کافروں کے لیے ہدایت کی دعا مانگنا جائز، لیکن اگر کسی کا خاتمہ کفر پر ہو جائے اب اس کی مغفرت کی دعا مانگنا جائز نہیں. چنانچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی. اس وقت تک یہ علم نہیں تھا کہ مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں، تو اللہ رب العزت نے اسے روک دیا. وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا موعدۃ وعدہا ایہ، جب تک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا نہیں تھا ان کے لیے استغفار کی، لیکن جب اللہ رب العزت نے روک دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً روک گئے. اللہ نے اس صفت کی تعریف فرمائی، ان ابراہیم لاواہ حلیم، تو اللہ رب العزت قادر ہیں، وہ چاہیں تو نبی کے گھر میں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کافر، لڑکا کافر تھا، آخر وقت تک اس کو دین کی تبلیغ بھی کرتے رہے، کوششیں بھی کرتے رہے، حتیٰ کہ جب کشتی میں بعض لوگ بیٹھے ہوئے تھے اہل ایمان، اپنے بیٹے کو بھی آواز دی کہ آؤ کشتی میں بیٹھ جاؤ، تو اس نے یہی جواب دیا کہ مجھے، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اونچے. لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو نہ پھر پہاڑ بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا. ابھی وہ اسی گفتگو میں تھے کہ پانی اتنا بڑھ گیا کہ اسی میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا. تو اس لیے بات یہ ہے کہ وہ چاہے تو نبی کے گھر میں کافر پیدا ہو جائے، اور وہ چاہے تو کافر کے گھر میں نبی پیدا ہو جائے، وہ چاہے تو کافر کی نبی کی بیوی کافرہ ہو اور کافر کے گھر میں مومنہ ہو. فرعون کے گھر میں کون تھی؟ آسیہ، صاحب ایمان، اور بعض روایت کے مطابق آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بھی بنیں گی. لیکن دنیا میں فرعون کی بیوی کہلاتی ہے. حضرت لوط کی جو بیوی تھی وہ کافرہ تھی. جب اللہ نے عذاب بھیجا تو سب کو یہ کہا تھا کہ بس چلے جاؤ، پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، لیکن حضرت لوط کی جو بیوی تھی اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہیں ایک پتھر آیا، اس کے اوپر گرا اور مر گئی، ہلاک ہو گئی. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العزت سے توفیق اطاعت مانگتا رہے. اللہ رب العزت تو قادر مطلق ہیں، وہ چاہیں تو اب بیت اللہ میں پیدا ہو لیکن اعمال اس کے ایسے کہ ابو جہل کہلائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ترین مخالفت کی، لیکن کتنے ایسے جو کافروں کے گھروں میں پیدا ہوئے، بت پرستیاں کی یا بت پرست ان کے والد تھے، لیکن بعد میں اللہ رب العزت ہدایت عطا فرما دی. تو اللہ رب العزت قادر مطلق ہے ہر چیز پر. آدمی نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، اپنے اعمال پر آدمی غرور نہ کرے. اگر اچھے اعمال کر رہا تو اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اور اگر اعمال صالحہ نہیں ہو رہے تو فکر مند ہو جائے، اور اللہ رب العزت سے طلب کرے کہ یا اللہ گناہ ہو رہے ہیں، اپنے فضل سے معاف فرما دے اور مجھے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے. تو سارے کاموں پر اللہ رب العزت قدرت رکھتے ہیں، اس لیے اللہ کی طرف آدمی رجوع کرے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے رہیں، توبہ و استغفار کرتے رہیں، اور ہر لمحے ڈرتے رہیں. وہ کسی نے کہا کہ میاں کرتے رہو ڈرتے رہو، بے خوف مت ہو جاؤ. بعض اوقات اچھے اچھے کام انسان کرتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کسی نے بہت اچھے کام کیے لیکن آخر میں کوئی عمل ایسا کیا کہ جنت سے ایک بالشت رہ گیا تھا، لیکن کوئی عمل ایسا کر لیا کہ جہنم میں چلا گیا. اور کسی نے ساری زندگی برے کام کیے لیکن آخر میں کوئی ایسا عمل اچھا کر لیا کہ جانے سے جہنم میں ایک بارش رہ گیا تھا، اللہ نے اس سے بچایا، جنت میں چلا گیا. تو اس لیے اپنے اچھائیوں پر اور نیکیوں پر آدمی غرور نہ کرے. خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ آخر خاتمہ خراب ہو جائے، اور جو ہم نے جو کچھ کیا وہ ضائع ہو جائے. اس لیے آدمی توبہ استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا بھی رہے کہ اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں استقامت عطا فرما دین پر آخر دم تک، یہ شیطان آخر لمحے تک انسان کو گمراہ کرنے پر تلا رہتا ہے. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے تک اس کو میں گمراہ کر سکتا ہوں, چنانچہ پوری کوشش کرتا ہے. اب آدمی اگر اللہ رب العزت دعا کرتا رہے تو یقیناً انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ والوں سے اگر آدمی جڑ جائے تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ توفیق اطاعت عطا فرما دیتے ہیں اور خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کا تعلق شروع میں بڑے فلسفی تھے, منطقی تھے, اور پھر ایک اللہ والے سے تعلق بھی ان کا ہو گیا تھا, لیکن آخری وقت میں جب شیطان جو ہے وہ آیا اور گمراہ کرنے کے لیے مختلف جو ہے وہ حضرت امام غزالی دلیلیں دیتے رہے اور شیطان ان کے دلیلیں توڑتا رہا, یہاں تک کہ 100 دلیلیں انہوں نے دی اور اس نے 100 کی 100 دلیلیں توڑ دی. اب پریشان ہو گئے کہ کیا کروں, تو اللہ نے اس وقت دستگیری فرمائی. وہ اللہ کے جو نیک بندے تھے ان کی آواز کان میں آئی کہ یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں. تو انہوں نے یہ کہا کہ بغیر دلیل کے میں اللہ کو مانتا ہوں. تو شیطان نے اس وقت بھی آخری حربہ اختیار کیا اور کہا کہ اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا. اب اگر ان کے دل میں خیال آیا تھا کہ ہاں بھائی میرا علم جو ہے بڑا زبردست ہے, اس کی وجہ سے بچ گیا, تو تباہی تھی. لیکن اللہ نے دستگیری فرمائی اور کہا کہ نہیں, اللہ کے فضل سے بچ گیا, علم کی وجہ سے نہیں بچا. تو بات یہ ہے میرے عزیز, کتنا ہی کسی کے پاس علم ہو, اللہ تعالیٰ نے ہر ذی فضل پر ایک اور فضیلت والا رکھا ہے, ہر عالم پر ایک اور عالم موجود. اس لیے کوئی آدمی حرف آخر نہیں ہوتا, کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب جتنا علم میرا ہے اتنا علم کسی اور کا نہیں ہو سکتا. اور اللہ کو یہ بات پسند بھی نہیں, آدمی اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتا رہے ہمیشہ, کیونکہ علم تو نہ ختم ہونے والی چیز ہے. جتنا علم بھی جس کے پاس ہے مزید اور بھی موجود ہے علم, نہ جانے کائنات کے کتنے ذرے ہیں جو اس پر ابھی کھلے ہی نہیں, اس کا علم ہی اسے حاصل نہیں. ہم دور نہ جائیں, یہاں کراچی میں رہتے ہیں, لیکن کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ کراچی کا چپا چپا میں نے دیکھ لیا, چاہے پیدا ہی یہاں پر ہوا ہو, 60-70-80 سال کی عمر اس کی ہو گئی ہو, دعویٰ کر سکتا ہے اس بات, نہیں کر سکتا. تو ایک معمولی سا شہر ہم نے پورے طور پر نہیں دیکھا, تو پوری کائنات اللہ کی اتنی وسیع ہے, نہ جانے اس میں کیا کچھ ہے, تو اس لیے دعویٰ تو کر ہی نہیں سکتا. اور اللہ رب العزت کو یہ دعویٰ پسند بھی نہیں, اور اگر اس کا کوئی نیک بندہ کرتا ہے تو اللہ کو اور زیادہ نہ پسند. نزدیکانہ بیش بہت حیرانی, جو جتنا قریبی ہوتا ہے اتنا ہی حیران بھی ہوتا ہے. چھوٹی سے چھوٹ بات پر پکڑ ہو جاتی ہے کہ تم نے یہ بات کیوں کہی. ایک غیر آدمی اگر کوئی بات کہہ دے تو اتنا دکھ نہیں ہوتا, لیکن اگر اپنا آدمی کو اگر غلط بات کہہ دے تو اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے. تو اگر اللہ کا جو نیک بندہ ہو اگر وہ کوئی بات ایسی کہہ دے جو اس کو نہیں کہنی چاہیے تھی, تو اللہ رب العزت اس پر پکڑ زیادہ فرما لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے, اس وقت کسی نے یہ پوچھ لیا کہ بتائیے کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون. تو بلا شبہ نبی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا, خاص کر اپنے زمانے کا جو بھی نبی ہے وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ نبی خود کہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں سب سے بڑا عالم کون, لیکن اس وقت جواب یہ دے دیا کہ کائنہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں. اسی پہ پکڑ ہو گئی اور فرمایا کہ دیکھو فلاں جگہ چلے جاؤ, وہاں پر ہمارا ایک بندہ رہتا ہے جسے ہم نے امور تکوینی عطا فرمائے, یعنی وہ ایسے امور ہیں جس کا علم تمہیں نہیں. اس سے پتہ چل گیا, لیکن یہ ایک جزوی فضیلت تھی, یعنی وہ بات اپنی جگہ پر تھی کہ ان سے بڑا عالم نہیں تھا, اور یقیناً وہ شریعت کے اعتبار سے سب سے بڑے عالم, شریع احکام کے عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے. البتہ اگر بعض تکوینی امور میں کوئی عالم دوسرے امور میں مہارت رکھتا ہو, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ عالم جو ہے وہ نیچا ہو گیا. لیکن اللہ رب العزت نے یہ دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو فلاں شخص کو ہم نے جو علم دیا ہے وہ علم تمہیں نہیں دیا. اس لیے آدمی اپنے علم پر غرہ نہ کرے, تکبر نہ کرے, اپنے اعمال پر جو ہے وہ اترائے نہیں, شیخی نہ کرے, اور دوسرے کے اعمال کو کمتر نہ سمجھے. ہونا یہی چاہیے کہ اپنے سے بہتر ہر ایک کو سمجھو. انشاءاللہ جب یہ صفت پیدا ہو جائے گی تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی دستگیری ہے. جس آدمی کے دل میں یہ بات آ جائے کہ وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہا ہے اور ساری مخلوق کو اپنے سے بہتر سمجھ رہا ہے, آج ہمارا معاملہ یہ کہ لڑائی جھگڑے ہوتے اسی لیے کہ میں کہتا ہوں مجھ سے بڑا کوئی نہیں، میرے سامنے آنکھ اٹھا کے دیکھ رہا ہے، مجھے آنکھ دکھا رہا ہے، وہ یہیں سے تو لڑائی شروع ہو جاتی کہ اپنے آپ کو چونکہ وہ بڑا سمجھتا ہے اور دوسرا آدمی اس کے سامنے تھوڑا سا اگر کسی نے جواب دے دیا گھور کے دیکھ لیا بس یہ بھی وہیں اکڑ جاتے ہیں اور وہیں پر لڑائی شروع ہو جاتی اور نتیجہ کہاں تک پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے، قتل تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے توفیق طاعت مانگنا ایک مومن کا کام یہ، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو اپنی طرف ہمیں جذب کر لے۔ اللہ رب العزت نے اگر جذب کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اپنا بنا لیا تو پھر بیڑا پار ہو جائے۔ میں نے غالب میں پہلے بھی بات سنائی تھی، ایک شخص کسی بزرگ کے پاس آئے، بڑے عالم تھے وہ، ان سے آ کر کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھوں۔ تو انہوں نے کہا، انہوں نے ان کے حالات سے سمجھ لیا کہ یہ کیسے شخص ہے، کہا کہ بھئی تم ایسا کرو نماز پڑھنا چھوڑ دو، فرض نماز چھوڑ دو۔ تو وہاں سے تو آ گئے لیکن ہمت نہیں ہوئی، اور پھر کافی عرصہ گزر گیا، پھر دوبارہ پہنچے اور کہا کہ میرا دل چاہتا اللہ کی زیارت کر لوں، دیکھ لوں۔ کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا نماز چھوڑ دو، فرض نماز چھوڑ دو۔ تو پھر خاموش ہو گئے، واپس آ گئے، اب سوچتے رہے کہ کیا کروں، نماز چھوڑ دوں کہ نہ چھوڑوں۔ پھر دل میں خیال آیا کہ چلو فرض تو چھوڑنا بہت بڑی بات ہے، اس لیے سننا چھوڑ دیتا ہوں، سننا چھوڑ دی۔ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا کہ بھائی تم نے سنت کیوں چھوڑ دی؟ اب یہ جب صبح اٹھے تو ان کے پاس پہنچے، کہا کہ رات مجھ سے فرض چھوڑنے کی تو ہمت نہیں ہوئی لیکن میں نے سنت چھوڑ دی تھی۔ تو اس طرح سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کہ بھائی ہماری سنت تم نے کیوں چھوڑی؟ فرمایا کہ میں نے تجھے اسی لیے تو کہا تھا کہ تو فرض چھوڑ دے، اگر تو فرض چھوڑ دیتا تو اللہ رب العزت خود آگے کہتے کہ فرض کیوں نہیں پڑتا بھائی، پڑھ، اور زیارت بھی ہو جاتی۔ تو مطلب یہ تھا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنی طرف جذب کر لیا ہوتا ہے، وہ اگر چاہیں بھی تو غلط نہیں چل سکتے۔ تو وہ بزرگ سمجھ گئے تھے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ سعادت جس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے ازل سے، جو نصیب ور ہیں، بخت آور ہیں، اچھے نصیب والے ہیں، اس لیے، ورنہ یہ بات کسی کے لیے جائز بھی نہیں کہ کسی کو کہے کہ میاں تو نماز پڑھنا چھوڑ دے۔ لیکن یقیناً اللہ رب العزت نے بعض علوم عطا فرمائے ہیں، تو انہوں نے اپنی اس خدا داد صلاحیت سے اس بات کو پہچان لیا تھا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جو نماز چھوڑنا بھی چاہے تو اس سے انہیں نماز چھوڑ نہیں سکتا۔ بعض اوقات کوئی چیز سے کوئی کام زبردستی بھی کرایا جاتا ہے کہ میاں کرو، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ تو بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے جسے بھی چاہیں جذب فرما لے، یہ آسان راستہ ہے، ورنہ پھر دوسرا راستہ تو ہے، محنت کرے، وہ راستے اختیار کرے، وہ طریقے اختیار کرے کہ آدمی جس سے اللہ رب العزت تک پہنچ جاتا ہے، جس کو یوں فرمائے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمیں پانے کے لیے کوشش کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، ہم ہدایت عطا فرما دیتے ہیں اپنے راستوں کی۔ تو یہ راستوں کی توفیق تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن آدمی کوشش تو کرے، آدمی محنت تو کرے، اللہ سے مانگے تو صحیح، اور کوشش یہی ہے کہ آدمی اللہ سے مانگے، دعا کرے کہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں توفیق اطاعت عطا فرما دیجیے۔ یہی سب سے بڑی چیز ہے میرے عزیز بھائی، اصل بس یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی چنگاری ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، ہم یہ سمجھیں کہ اپنے خالق و مالک کو ہم ناراض نہیں کریں گے۔ بس اب آدمی کے دل میں کسی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے خلاف چلنا اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ اللہ کرے کہ یہ چیز ہمارے دل میں آ جائے کہ اللہ کی محبت کی آگ، عشق کی آگ ہمارے دل میں لگ جائے۔ جس طرح عشق مجازی کی آگ لگتی ہے تو آدمی نہ جانے کیا کچھ کر گزرتا ہے، اگر اللہ کی محبت کی آگ لگ جائے دل میں تو سارا بیڑا ہی پار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی کامل محبت عطا فرمائے اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سے جو گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا بنا لیجئے، آپ ہمارے بن جائیے، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے قلوب میں اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اپنے نام لینے کی دائمی توفیق عطا فرمائیے، ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار جو بھی اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ہمارے ایک ساتھی ان کی نانی کا انتقال ہو گیا ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ مغفرت کاملہ فرما دے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، الہ العالمین ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار دوست احباب جو بھی اس دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے ملک پر رحم فرمائیے، اے اللہ پورے عالم اسلام پر رحم فرمائیے، اے اللہ ہم نے اپنی بدعمالیوں سے آپ کو ناراض کر رکھا ہے، آپ اپنے فضل و کرم سے ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے جو آپ کو راضی کر دینے والے ہوں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما، اے اللہ نیک صالح حکمران ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہمیں نیک صالح حکمران عطا فرما، اے اللہ ہمیں نیک صالح حکمران عطا فرما، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، ہم سے جن جن حضرات نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ بے شمار لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، ہمیں ہمارے ذہنوں میں نہیں رہتا لیکن آپ کے ذہن میں، اے اللہ آپ سب سے واقف ہیں اور سب کو جانتے ہیں، جس جس کی جو بھی تمنائیں ہیں سب کی اللہ جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے، مشکلات کو حل فرما دے، مصائب کو دور فرما دے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا نور بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا ہمارے صالحہ کی انہیں توفیق عطا فرما، انہیں بھی اور ہم سب کو یا اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہو جائیں، ہمارے طلبہ کے امتحان ہونے والے ہیں اور بعض طلبہ امتحان دے چکے ہیں، بعض کے جاری ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو کامیابی سے امتحان فرما دیجئے، دنیا کے امتحانوں میں بھی کامیاب فرما، آخرت کے امتحانوں میں بھی کامیاب فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت، اے اللہ اپنے فضل و کرم دونوں جگہوں پر ہمیں کامیاب و کامران فرما، دنیا بھی ایسی عطا فرما کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، کسی کے آگے ہمارے ہاتھ نہ پھیلیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور آخرت بھی آخرت میں بھی سرخرو فرما دیجئے، ہر قسم کی نعمتوں سے اللہ ہمیں نواز دیجئے، یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں خاتمہ ایمان پر فرما، بعض بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، رشتے ان کے نہیں آتے، یہ رشتے نہیں ہو پاتے، والدین پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، الہ العالمین جو بچیاں اے اللہ شادی کے لائق ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجئے، اے اللہ انہیں جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجئے، اے اللہ گھر والوں کی ان بچیوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، عافیت کے معاملے فرمائیے، اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اتوار کو اعلان کیا گیا تھا کہ ایک جگہ بیان تھا تو کل ہفتے کو، لیکن کسی وجہ سے کل بیان نہیں ہوگا، انشاءاللہ آئندہ کی تاریخ پھر بعد میں بتائی جائے گی۔